مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم پاکستان میں دو روز قبل آنے والے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ متاثرین جو ہیں وہ ان امدادی کاروائیوں سے کہاں تک مطمئن ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان سے ایک معزز مہمان یہاں واشنگٹن ڈی سی کے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں گے، جن سے ہم ایک اور ایشو یعنی پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ایفرٹس اس وقت ہو رہی ہیں اس پر ہم ان سے بات کریں گے۔ مہمان کا تعارف جو ہے وہ بعد میں میں کروں گی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، جس میں کہ زلزلے سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کی اس وقت کیا حالت ہے، ان تک امدادی کاروائیاں جو ہیں ان تک پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور سامعین، وہ متاثرین اور متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگ جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اگر ان تک امداد نہیں پہنچی ہے ابھی تک، تو وہ ہمارے مفت ٹیلی فون نمبر 0800-777-8789 پہ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت، بلکہ ہمارے ساتھ شریک ہو چکے ہیں، پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ریسکیو آپریشن کے ترجمان بلال فیضی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اندر شیر ڈسٹرکٹ ممبر شیر فرزند صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سینیٹر شہاب الدین صاحب جو فاٹا کے کا جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے باجوڑ ایجنسی، وہاں سے آپ سینیٹر ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ متاثرین جو ان علاقوں میں ہیں ان کو ہم نے رینڈملی سلیکٹ کیا ہے۔ اور آپ کو سامعین، ہم سوات کے جو شانگلہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، اطلاعات کے مطابق وہاں بھی لے کے جائیں گے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اس وقت بلال فیضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پختونخوا ریسکیو آپریشن کے ترجمان ہیں آپ۔ جی، السلام علیکم بلال فیضی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جی، بے حد شکریہ، آپ اپنے کافی آج کل آپ مصروف ہیں، ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ اور بلال فیضی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو زلزلہ آیا، ابھی تک ہلاکتوں کی جو تعداد ہے، زخمیوں کی تعداد وہ کیا ہے اس وقت؟
اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایمرجنسی ریسکیو سروس ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا اس وقت جو ہے وہ دو ڈسٹرکٹس میں کام کر رہا ہے، پشاور اور مردان۔ جب ہولناک زلزلہ آیا تو اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اسد علی خان صاحب نے سب سے پہلے تو الرٹ جاری کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپس وغیرہ ترتیب دیے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے پشاور اور مردان میں تقریباً 250 کے قریب جو ہے وہ زخمیوں کو ملبے تلے سے نکالا، ان کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے انہیں ہاسپٹل منتقل کیا۔ اس کے بعد جب ٹائم ٹو ٹائم ہمیں یہ پتہ لگا کہ جی اس طرح سوات شانگلہ، اسی طرح جو ہے وہ تیمرگرا اوپر چترال کا ایریا، یہ بھی افیکٹڈ ہوئے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اسد علی خان صاحب نے باقاعدہ 4 ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی۔ 65 رکنی وفد پہ مشتمل ایک ٹیم تھی جو کہ سوات شانگلہ، اسی طرح تیمرگرا اور چترال بھجوا دی گئی۔ وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت میڈیکل کیمپس جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، جس میں زیادہ تر ابتدائی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ وہ پیشنٹس یا وہ جو وکٹمز ہیں جن کو مینٹلی ابھی تک اس سٹریس میں ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ یہاں تک ابھی تک جو آفیشیل فگر ہمارے پاس آیا ہے اس میں تقریباً 1500+ جو ہے وہ انجرڈ ہوئے ہیں ٹوٹل کے پی کے سے۔ اسی طرح جو ہے وہ 250 کے قریب جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہیں، اور اگر ہم گھر اور اسکول اور بلڈنگ عمارات دیکھیں تو راؤنڈ اباؤٹ 1000 के करीब जो है वो टोटल फिगर है इसका।
ओके बिलाल फैजी साहब, इस तरह के आफात में हम जब इमदादी कार्रवाइयों की हम बात करते हैं तो आम तौर पर तीन स्टेजेस की बात की जाती है, एक रिस्क्यू का होता है, रिलीफ होता है, फिर रिहैब। इस वक्त कौन सा स्टेज है?
देखिए अब जो इनिशियल फेजेस थे रेस्क्यू ऑपरेशन, वो तो रेस्क्यू 1122 ने जो है वो मुकम्मल ऑलमोस्ट कर लिया है। अब भी कुछ बाज ऐसी जगह जहाँ पे लोगों के मुताबिक कि जी यहाँ पे मलबे तले अफराद दमे हुए हैं तो वहां पे हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% जो है वो हमारी तरफ से ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल है। रिलीफ रिहेबिलिटेशन के हवाले से मैं ये कहूंगा कि हमारी PDMA है, फिर जिली इंतजामिया है, इसी तरह जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए वो है, इवन आर्मी जो है वो हमारे साथ इन तमाम ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। तो अभी जो है वो प्रोसेस रिलीफ का चल रहा है, रिलीफ में जो है वो मुख्तलिफ गुड्स वगैरह जो है वो उनको फराहम किए जा रहे हैं, खेमे जो है वो दिए जा रहे हैं, तैयार खाना जो है वो मुतासरीन को दिया जा रहा है। और इसके बाद जो है वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज भी जो है वो चतराल गए थे, उन्होंने भी जो है वो इसी तरह कोई रिलीफ वगैरह के ऐलानात किए हैं, सूबाई हुकूमत ने भी किए हैं। तो हमारा जो बेसिकली रेस्क्यू 1122 का काम है वो इनिशियल फेजेस में रेस्क्यू है और जितने भी मुतासरीन हैं उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना है, जो हमारी तरफ से एक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन स्टिल हम लोगों ने जैसा मैंने कहा कि अपनी टीम जो है वहां डिप्लॉयड की हुई है और वो उन मरीजों के लिए की हुई है जो कि इस शॉक से जो है वो अभी तक नहीं निकले, तो उनको जो है वो बाकायदा ट्रीट किया जा रहा है।
ओके ये बताइए बिलाल फैजी साहब, ये सवाल मैंने असल में इसलिए किया क्योंकि कल हमें कॉल आई है शांगला से और उनकी आवाज़ भी हम तक सही तौर पर नहीं आ रही थी, लेकिन उनका ये कहना था कि वहाँ रेस्क्यू इवन जो टीम है वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है। तो शांगला में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो इतलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा इस जलजले से मुतासिर हुआ है, और किन किन इलाकों तक अभी तक आप लोगों का एक्सेस नहीं हो रहा है, और वो जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन इलाकों के लोग, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब ये डिजास्टर हुआ था तो सबसे पहले हम लोगों ने टीम जो है वो तरतीब दी, इवन पिशावर मर्दान में हम लोगों ने काम किया। अब सबसे ज्यादा जो मालाकंड जो है वो इफेक्ट हुआ तो उसमें भी हम लोग 500 प्लस जो है वो इंजर्ड को निकाल के शिफ्ट कर चुके हैं, आप इस फिगर से अंदाजा लगाएं। और जैसा मैंने आपको कहा रेस्क्यू का काम हमारी तरफ से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन 90% जो हो चुका है, जो 10% है जैसा कि अभी आपने कहा कि उस कॉलर ने, तो हमारी इस वक्त उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी बंदे को ऐसी उसकी जरूरत हो तो वो बाकायदा जो है वो हमारे रिलीफ कैंप्स में किसी को भी कह सकता है, अगर ऐसा नहीं होता डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा हो वो हमें फाइंड आउट करे। और ये देखें बहुत बड़ा डिजास्टर जब होता है तो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई कहता है कि जी हमें हमारे तक जो है वो रिलीफ गुड्स नहीं पहुंचे या जो है वो हमें अभी तक फैसिलिटेट नहीं किया गया, तो ये चंद एक ऐसी जगह होंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन जितना हमारा एक्सेस हो सकता था या जिस हद तक हम लोग कर सकते थे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी इन टच है, इवन आर्मी जो है वो हमारे साथ बहुत अच्छी है और हर एक कदम पे हमारे साथ शाना बशाना चलती है। इवन जो है वो हमारे जनरल राहील शरीफ साहब, उन्होंने खुद जो है वो आर्मी चीफ आए पिशावर, उन्होंने दौरा किया, हमसे उन लोगों ने मुलाकातें की इस हवाले से कि जी रिलीफ और रेस्क्यू जो है वो कैसे जो है वो मुतासरीन को फराहम किया जाएगा। तो इसलिए अगर इक्का दुक्का कोई भी ऐसा मसला है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली किसी भी तरीके से आप अपनी लोकेशन हमें आइडेंटिफाई करें, इंशाल्लाह उल अजीज जितना जल्दी हो सका हम लोग बरवक्त आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
हमने इसीलिए आपको दावत दी है बिलाल फैजी साहब के कुछ इलाके हैं उनको हम आपको बताना चाहेंगे, वहां से कुछ लोग हमारे साथ हैं, शीरिन ज्यादा हैं, शांगला ही से इनका ताल्लुक है, लेकिन पहले हम चलते हैं पिशावर से, एक है हमारे पास अंबरीन मुगल। जी अंबरीन मुगल साहिबा अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी, ये बताइए कि आपका इस जिलजिले में क्या नुकसान हुआ है?
मेरी वालदा इस जिलजिले में वफात पा चुकी हैं, घर से जिलजिले में के दौरान घर से बाहर निकली हैं, बच्चे हमारे बाहर थे, बच्चों के पीछे बाहर निकली हैं, तो आपको पता है पिशावर की ये जो तंग तंग गली है, छोटे छोटे जो घर हैं, तंग तंग जो गलियां हैं, इससे गुजर रही थी तो ऊपर से کسی کی دیوار گری ہے اور وہ اینٹیں آنکھیں میری والدہ کے سر پہ لگی ہیں اور وہ ادھر ہی موقع پر ہی جان بحق ہو گئی.
اوکے, تو آپ کو اس وقت آپ کے گھر کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی نقصان پہنچا ہے, آپ کی والدہ جو ہیں وہ اسی وقت فوت ہوئی ہیں, تو حکومت کی جانب سے کوئی جو ڈیمیج ہوا ہے یا پھر تسلی کے لیے کوئی آپ کے پاس آیا ہے؟
ڈسٹرکٹ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا ہمارے پاس دعا کے لیے, اور ہمارا گھر جو ہے تو بہت ڈیمیج ہو چکا ہے, ساری دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, زمین کے فرش اندر کی طرف دھنس گئے ہیں, بہت نقصان ہوا ہے ہمارا. ایک نقصان ہماری والدہ کی شکل میں ہوا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا, اور ایک نقصان جو ہے ہمارا گھر ڈیمیج ہو گیا ہے. خدا نخواستہ کسی وقت بھی اگر یہ دوبارہ اس طرح کا کچھ واقعہ پیش آیا, زلزلہ, تو بہت خطرہ ہے. میرے بھتیجے, میری بھابیاں گھر میں رہتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں, تو حکومت سے میں اپیل کرتی ہوں کہ اتنا کر دیں کہ وہ گھر ہمارا جو ہے تو وہ دھراڑے وغیرہ, وہ جو زمین کے اندر وہ فرش دھنس گئے, تاکہ وہ بچے محفوظ رہ سکیں.
بلال فیضی صاحب, آپ نے امبرین مغل کو سنا. امبرین, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ایک تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اس قدرتی آفت میں اگر کسی کا کوئی فیملی ممبر ہلاک ہوا ہے تو ان کے لیے کوئی خاص, آپ نے جس طرح کہا کہ وزیراعظم صاحب نے بھی کچھ پیکیجز کا اعلان کیا ہے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر, ان کو ظاہر ہے والدہ اور فیملی ممبرس کا کوئی متبادل نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو ان کے کو کیا دیا جائے گا, اور ان کا گھر جس حد تک ڈیمیج ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی وقت گر بھی سکتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیں, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا, ریسکیو 1122 کا بیسیکلی کام جو ہے وہ کسی بھی ایسے ایمرجنسی میں کام کرنا ہے جہاں پہ لائف تھریٹس ہو. تو ہمارا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ میڈیکل ایمرجنسی یا فائر ریلیٹڈ ایمرجنسی یا کوئی ڈیزاسٹر ہو, ہم لوگ اس میں فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, تو ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ جی جتنی بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, وہ بھی آلریڈی میرے خیال سے ایک نمائندہ آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بھی آپ کو جوائن کرے گا, تو باقاعدہ میرے خیال سے انہوں نے 5 لاکھ کے قریب کوئی جو ہے وہ پیکج رکھا ہوا ہے جتنے بھی شہدا ہیں. اسی طرح میرے خیال سے کوئی 1 سے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ جو ڈیمیج گھر ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے اعلانات کیے ہوئے ہیں, لیکن آئی ایم ناٹ شیور, کیونکہ گورنمنٹ اس حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو لینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. ہم لوگ اب بھی جو ہے جس طرح ریسکیو 1122 جو ہے وہ باقاعدہ ایک ونگ ہم لوگوں نے قائم کیا ہوا ہے جس میں ہم لوگ سیفٹی ریلیٹڈ ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ بھی فری دیتے ہیں. ہمارا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی آئے تو اس میں کیسے ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, یا کیسے جو ہے وہ فرسٹ رسپونڈر ایون ریسکیو 1122 یا کوئی بھی امدادی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ کیسے آپ اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم لوگ ٹریننگز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ہم لوگ سکولز, کالجز, یونیورسٹیز, مختلف جو ہے وہ کارخانوں میں یہی ٹریننگ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور میری ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر تو وہ اس حوالے سے بھی کوئی ٹریننگز وغیرہ کرنا چاہتی ہیں تو ہم لوگ حاضر ہیں. ریسکیو 1122 ہمیشہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا.
جی, ہمیں امید ہے امبرین کے صوبائی حکومت جو ہے اور بلال فیضی صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ وہ مدد کر رہے ہیں آپ لوگوں کی, ایک آپ کے ہاں تک بھی وہ پہنچ جائیں گے, اس پر عمل ہوگا. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اس وقت ہم بلال فیضی صاحب ہم چلتے ہیں سوات شانگلہ, جہاں سے شیرین زادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی, السلام علیکم شیرین زادہ صاحب.
وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟
بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. شیرین زادہ صاحب, بتائیے گا کہ اس وقت تک شانگلہ میں کیا صورتحال ہے, اور سوات کے باقی حصوں میں بھی کافی ہمیں معلوم ہے نقصان ہوا ہے, امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ کس سٹیج پہ ہے؟
دیکھیے, شانگلہ اور سوات بلکہ ملاکنڈ ڈویژن کے شہری علاقوں میں تو ٹھیک ٹھاک پروگرام ہے, امدادی سرگرمیاں تو دکھائی دے رہے ہیں, لیکن جو بالائی علاقے ہیں آج میں متا گیا تھا, اب وہاں پر آپ یقین مانے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, لیکن وہ جو پٹواری ہوتا ہے وہاں پر کوئی بندہ نہیں پہنچا کہ وہاں ان کے جو مکانات ہیں وہ رجسٹر ہو سکے, تو امداد اور خیمے اور دوسری اشیاء خردلوس وغیرہ پہنچا تو دور کی بات ہے, کل آسمان تلے لوگ جو ہے نا وہ پڑے ہیں, کوئی مطلب مددگار نہیں ہے. 35 افراد اس ہستانے میں جو ہے نا جہاں بحق ہو چکے ہیں, اور مزید جو ہے نا ملاکن ڈویژن کے سطح پر 191 افراد جو ہے نا وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں, تو بہت زیادہ نقصانات ہیں. ہم نے جتنی بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے گھر تعمیر کرا دیا جائے, اگر ان لوگوں کی سر پر چھت نہ ہو, سردی کا موسم ہے, تو میرا خیال میں وزیراعظم نے 2 لاکھ روپے گھر تعمیر کرنے کے لیے اعلان کیا ہے, تو یہ لوگ میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہے, اس پر تو ایک کچن بھی تعمیر نہیں ہوگا, 2 لاکھ روپے میں گھر کیسے تعمیر ہوگا. تو یہ پہاڑی علاقے ہیں, دور دراز علاقے ہیں, شنگلا سوات کے بالائی علاقے کا لام, یہ جو جتنے بھی شاپور الپورے الندر یہ جتنے بھی بالائی علاقے ہیں دور دراز جو علاقے ہیں وہاں پر ابھی تک جو ہے نا امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی, نہ کوئی ان لوگوں کو اشیاء خردلوس پہنچ سکی ہے. البتہ صحافی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں, حکومت کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ جگہ ان کو دکھائے جا رہے ہیں.
آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں, جی ایک تو آپ کو کچھ لوگ جو ہیں ریسکیو ٹیم کے یا جو ریلیف کی کاروائیوں میں کچھ لوگ اس سے متعلق کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ؟
شہری علاقوں میں تو میں نے دیکھے ہے کہ ریلیف کی جو ورکرس ہے وہ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ نظر تو آ رہے ہیں, وہ ایک ٹینٹ دے رہے ہیں اور کچھ اشیاء خردلوس دے رہے ہیں, لیکن جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں نے آج یہ 3 دن میں مسلسل رپورٹنگ کرتا ہوں اور وہاں پر کر رہا ہوں, اور جتنے بھی بالائی علاقے ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, سب لوگ شکایت کر رہے ہیں اور حکومت سے گلہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے گھروں کو تعمیر کر دیا جائے, کچھ نہ کچھ بندوبست کر دیا جائے. فوری طور پر اگر ان کو ریلیف نہ دی گئی تو میرا خیال میں یہ ایک اور سانحہ ہوگا, کیونکہ سردی کا موسم آنے والا ہے, بلکہ آ چکا ہے, برفباری جو ہے نا پہاڑوں پر ہو چکی ہے.
بالکل وہ شروع ہو چکی ہے, بالکل وہ ہمیں معلوم ہے. بلال فیضی صاحب, شانگلہ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 2 لاکھ میں ظاہر ہے گھر جو ہے وہ نہیں بن سکتا, ان کے لیے گھر بنائے جائیں, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اتنے وسائل جو ہیں وہ موجود نہیں ہے. کیا ایسے حالات میں اگر آپ لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کر سک رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عالمی برادری کی وجہ سے امریکہ سمیت بھارت نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ان ممالک کی جانب سے جو پیشکش کی گئی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟
جی بالکل, میں
کہا کہ جی سٹی کے ایریاز میں جو ہے وہ نمائندے گورنمنٹ کے کام کر رہے ہیں, اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ پیکج کا اعلان صرف اور صرف جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے.
اچھا, صوبائی حکومت کی وجہ سے نہیں ہے؟ جی مجھے نہیں پتا یہ اس وقت کون صاحب بات کر رہے تھے. اوکے, شیر فرزند صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے. شیر فرزند صاحب ایک منٹ آپ رکیے. بلال فیضی صاحب جی آپ بات مکمل کریں پلیز.
ہے کہ یعنی جس طرح انہوں نے کہا فیڈرل اور پروونشل جو ہے وہ علیحدہ ان کے لیے جو ہے امداد کا وہ کریں گے, اعلان جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ جن جگہوں کی یہ بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ ابھی تک ریلیف یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو ہے وہ سامان نہیں پہنچا, اس میں یہ ہے کہ جس طرح شیرین زادہ صاحب کیونکہ کافی پرانے رپورٹر ہیں, رپورٹنگ کرتے رہے ہیں مختلف چینلز کے لیے, تو ان کو میری بھی درخواست ہے کہ جب تک آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, جس طرح میں نے پہلے ریکویسٹ کی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے, پی ڈی ایم اے جو ہے وہ موجود ہے, ایون
مٹا کا علاقہ انہوں نے کہا ہے کہ مٹے کے علاقے میں کچھ کاروائی نظر نہیں آ رہی ہے.
اچھا دیکھیں, یہ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो वहां पे डिप्लॉयड है, यानी कि जो है वो नहीं है, सारे वहीं पे मौजूद है। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि बर्फबारी इलाके हैं या बालाई इलाके हैं या वहां पे एक्सेस जो है वो मसला है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इमीडिएट जो हम लोगों का रिस्पॉन्स है वो यही है कि अगर कोई विक्टम्स जो इंजर्ड या कोई ऐसे हैं जिनको इमदाद की जरूरत हो, उस हवाले से हम लोग कर रहे हैं। ये दूसरा फेज जो है रिलीफ का, इसके लिए पीडीएमए और एनडीएमए जो है जिली इंतजामिया के साथ जो है वो काम कर रही है।
ठीक, शेर फरजन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? शेर फरजन साहब जी, उनकी आवाज़ जो है हम तक नहीं आ रही है। सरदार इस्माइल एक और हैं जो इस जलजले से मुतासिर हुए हैं, पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। जी सरदार इस्माइल साहब, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
जी, आप बताइए कि आपको क्या नुकसान हुआ है इस जलजले से?
जी हमारा घर डैमेज हुआ है, दीवारें गिरी हैं सारी, और
जी।
और बस यही, हमारे घर गिरा है और दीवारें डैमेज हुई हैं, और तो कुछ इतना नहीं है।
अच्छा।
और लोगों का हमारा जो सामान है वो हमने लोगों के डर में रखा हुआ है, और इस वक्त हम स्टैंड में बैठे हैं, बरंदे में हैं। और बस
कोई
यही हमारा तो
इमदादी, कोई टीम की, इमदादी टीम का कोई बंदा जो है वो आपके पास आया है? अच्छा,
आए जी, ये शेर फरजन लोग आए थे।
ठीक,
जुल्फिकार साहब आए, मियां साहब के बेटे हैं, वो शहीद जो हुए थे पहले बम ब्लास्ट में, उनके बेटे आए, और डिस्ट्रिक्ट के नाजम आए थे, उन्होंने देखा घर को तो कहा कि इनको उतार दें जी, तो ये तो बड़ा खतरनाक घर है, गिरने वाला है। तो मैंने कहा उतारेंगे जी, इनको पैसे भी तो हों से उतारे, तो पैसे ही नहीं है तो किधर से उतारे।
ठीक है,
तो बस अब इंतजार जी।
ओके, बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमने सुन ली। सरदार इस्माइल साहब, हमारे पास बिलाल फैजी साहब हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। एक और हमारे साथ हैं कॉलर अनवार खान, और कहा जा रहा है कि वो पश्तो में हमसे बात करना चाहेंगे। सलाम अलैकुम अनवार खान से। अनवार खान जी, अनवार खान आपको आवाज आ रही है? जमागा गौरी जी, अनवार खान साहब दोबारा हम आपको कॉल करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ जो है हम तक नहीं आ रही है। ओके, बिलाल फैजी साहब, जिन मुतासिरीन से मेरी बात हुई है उनमें से ज़्यादातर के घर जो हैं वो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं और वो गिरने के करीब हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के पास कोई मुतबादिल नहीं है, वो इन्हीं घरों में रह रहे हैं। ये बताइएगा कि ऐसे लोगों के लिए कोई मुतबादिल का आप लोगों ने, सूबाई हुकूमत ने कोई इंतज़ाम किया है, कैंप्स वगैरह या किसी और शक्ल में?
जिस हद तक मेरी नॉलेज है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग के अरबाब आसिम जो आजकल डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, उन्होंने नाजिम आला, उन्होंने बाकायदा जो है वो ये एक आर्डर पास किया था कि जितने भी डैमेज घर हैं या जो कमजोर हैं तो उनको जो है फिलफोर जो है वो गिराया जाए, और वो इसलिए कि इसी किस्म की कुदरती आफात होती हैं, कुछ हमारी भी गलतियां होती हैं कि घर हम लोग ऐसी जगहों पे बनाते हैं या कच्चा बनाते हैं या जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं बनाते हैं या बिल्डिंग एक्ट को हम लोग फॉलो नहीं करते, उस वजह से जो है वो डैमेज ज्यादा होता है। दूसरा ये कि उनके ऐलान के मुताबिक कि अगर कोई डैमेज घर है भी तो उसको दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ पैसे जो है वो उनको दिए जाएंगे। एक दूसरी बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 बहुत जल्द जो है वो स्वात में भी जो है वो शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे भी स्वात, गई खान, एबटाबाद, इन तीन जगहों के लिए जो है वो रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की भर्ती हो चुकी है, और वो लाहौर रेस्क्यू एकेडमी में 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के लिए जो गए हुए हैं, और जैसे ही वो आएंगे वापस फरवरी मार्च में वो आएंगे, तो उसके बाद जो है वो स्वात के आवाम भी जो है वो रेस्क्यू 1122 की सहूलियात से मुस्तफीद होंगे।
ओके, बिलाल फैजी साहब 5 मिनट मजीद आप हमारे साथ रहिए। सामीन आपको बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं इकरामुल्ला साहब, उनको हमने मदु किया था, इस वक्त उनका फोन बिजी जा रहा है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें ज्वाइन करें और मजीद हमें इमदादी कार्रवाई के बारे में बताएं, और आप की जो मुश्किलात हैं वो भी हम उन तक पहुंचा सकें। एक और साहब हैं जी, अनवार खान साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम। उनकी लाइन ओके दोबारा ड्रॉप हो गई है। वकास साहब हमारे साथ हैं खैबर पख्तूनख्वाही से, अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, ये बताइए कि आप किस शक्ल में मुतासिर हुए हैं जलजले से? जी वकास साहब,
वकास से जी से मोहम्मद अनवर खबर है।
हाँ मोहम्मद, ओके मोहम्मद अनवर से बर डेर मन ना तस दोबारा कॉल को जी जी खा पुख्तो के ताव से खबर कबूल दी
मा तो के जी मानदा
जी जी
समुंदर को चले टोल जा प्रेवत दी दीवान ना चुरे चुरे दी मकसद दा दे जद यो गरीब सड़े मा रेड़े कार को मा फरू तो रेड़ा लगो मा जी फजमा मकसद दा दे नोर दा से दगनिश ते ता तो खैर दे राशि पुख्ता ना कवल छी مقصد دار زما ټول کور شریش دې دل دیوانه د غشوی لړ شوی دي او چې دغه کی زما ماشومان چې دی نو دار هم سایو کرے خلکو کرے نو همدا سے بیا سره د پراته دي جی
خام انور صاحب تاسو کور چرته دي د بی خبر کم
دا جی مال دا جی مال د کی نامه کې جی دې کی خانه بازار کې دن نه دا بازار راغله د کی نالبندی کې محله د کی نامه د زمون د مالې نوم او زمون چې دا ڈسٹرکٹ ناظم صاحب دے یا جی شیر فضل صاحب ندی مصدا دی ٹولر چلی دلی دی تصویروں نو مولا ور کڑی دی وشتی دی کوئی شی جی اوسر دیر غریب سڑے مصدا دے فرو ٹور ایڑا لگو ما زمان اور خدا سے صدا نہیں تھا یو دا اللہ ترشت جی نور سن نشتا
جی سون بچی دی ستاسو
زما جی مال دا اللہ پنج بچی دی کوئی شی جی
انوار خان صاحب بلال فیضی صاحب آپ کو پشتو کی سمجھ آتی ہے یا نہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے انوار خان صاحب کا کہ ان کا فروٹ کا جو ریڑا ہے وہ یہ لگاتے ہیں پانچ ان کے بچے ہیں گھر ان کا مکمل طور پر
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نمائندے جو ہے وہ ان کے پاس آئے تھے یہاں میں چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن پہلے ریسکیو پھر ریلیف پھر ریہیبلیٹیشن ابھی جو پروسیس چل رہا ہے وہ ریلیف کے حوالے سے ہے یہاں پہ پشاور میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے جو تقریباً چھ افراد جو جام بحق ہوئے تھے ان کو آلموسٹ میرے خیال سے پیمنٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں تو اب اس کے بعد جو فیز دوسرا شروع ہونا تیسرا شروع ہونا ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن کا تو اس میں جیسے انہوں نے خود کہا کہ جی آئے تھے ڈسٹرکٹ ناظم کے بندے یا جو ہے وہ جو بھی سیکیور اہلکار جو تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے وہ آئے انہوں نے پکچرز وغیرہ لی ہیں یہ باقاعدہ کمبائنڈ ڈیٹا جب اکٹھا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اس حوالے سے فنڈز جو ہے وہ آلریڈی جیسا پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آلریڈی ان کو جو ہے وہ فراہم کیا جا چکا ہے صرف اور صرف ایک کلیکشن ایک مرتبہ ہو جائے دن جو ہے وہ سارا پروسیس ہوگا
اوکے فیضی صاحب ایک اور ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے میرے خیال میں آپ کی آواز سن کر یہ سب آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وکاس صاحب ہیں خیبر پختونخوا ہی سے جی وکاس صاحب
السلام
علیکم جی آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کو کیا نقصان ہوا ہے
پشتو بولوں جی ہیلو
جی وکاس صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بات کیجئے پلیز
میڈم بس یہ ایک حادثہ تھا جی بس اللہ کی جانب سے اور اس میں ہمارا گھر ڈیمیج ہوا ہے جی
ٹھیک
ان کی دیواریں میواریں بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں جی بس
اچھا تو یہ بتائیے آپ کرتے کیا ہیں
جی میں تو اسپتال میں ملازم ہوں جی نائب قاصد ہوں
اچھا ٹھیک تو فوری طور پر ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو جو بلال فیضی صاحب آپ کی مدد کر سکیں
جی ہم تو فی الحال گھر میں سب کرائی پہ رہ رہے ہیں ابھی اس ٹائم پہ جی
اچھا
اور اپنا گھر جو ہے ہاں جی وہ ڈیمیج ہوا ہے بس اس سے باہر نکل آئیں گی
اچھا بلال فیضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تحمل سے ہمارے جو سننے والے ہیں جو زلزلے کے متاثرین ہیں انہیں تحمل سے کام لینا ہوگا کیونکہ ابھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ریسکیو اس وقت شروع ہے ساتھ, اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن شروع ہوگا وہ سٹیج, تو اس میں آپ لوگوں کی مدد جو ہے وہ کی جائے گی. ایک اور جی ہم لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں علی جان صاحب. جی السلام علیکم علی جان صاحب.
جی وعلیکم السلام. جی
جی علی جان صاحب بتائیے گا کہ آپ کو کیا نقصان پہنچا ہے زلزلے سے, اور کوئی آپ کے پاس مدد کرنے کے لیے آیا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے؟
زلزلے سے ہمارے پشاور کے کافی ایریاز جو ہیں افیکٹ ہوئے ہیں, خاص طور پہ اندرون شہر پشاور جو ہے اس پہ مکانات جو ہیں جزوی طور پہ ڈیمیج ہوئے ہیں. بٹ اس میں یہ ہے کہ میرے اپنے گھر کی ذاتی ایک دیوار جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے کافی زیادہ, اور اس کو دیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے پشاور کے ہمارے سٹی ناظم ہیں محمد عاصم صاحب, وہ آئے ہیں میرے گھر ذاتی طور پہ مجھ سے ملنے کے لیے, افسوس کرنے کے لیے, اور سارا مجھ سے پوچھ کے بھی گئے ہیں ان سے میرا لاس ہوا ہے, اور آگے انہوں نے ٹیم بھی بنا دیا اس پہ ٹوٹل لاس کو ریکور کرنے کے لیے, ٹوٹل ایسٹیمیٹ لگانے کے لیے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی ہم اسے پرسو کر رہے ہیں آگے, اور ہم جیسے ہی اس کا نیٹ ریزلٹ نکلے ہم آپ کا پھر گیٹ ٹو کریں گے.
اوکے, یعنی ابھی تک جو صوبائی حکومت کی جانب سے امدادی کاروائی ہے اس سے علی جان صاحب آپ کے ٹون سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مطمئن نظر آ رہے ہیں.
جی وہ اصل میں انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے, اور ناظمین جو ہیں وہ خود ساری ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے, اور ہر ایک کے جا کے مل بھی رہے ہیں, جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی پوچھ رہے ہیں, اور کافی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کو.
Okay.
اور ایز کمپیئر ٹو لاسٹ گورنمنٹ یہ کچھ آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لوگوں سے مل کے ان کو پوچھ رہے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں.
جی اوکے, بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور ہے ہمارے پاس قاری سعید اللہ صاحب. جی قاری سعید اللہ صاحب السلام علیکم. قاری سعید اللہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے, زاہد خان صاحب ایک اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں اس وقت جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں, ان کو ہم سنتے ہیں. جی زاہد خان صاحب زاہد خان صاحب اوکے ان کی آواز. جی جی زاہد خان صاحب بات کیجئے, آپ کی آواز آ رہی ہے.
ہلو
جی زاہد خان صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھ تک, پلیز آپ بات کیجئے. اوکے ان کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے ہم تک. بلال فیضی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ امدادی کاروائیوں کا پورا جو پروسیس ہے یہ کب تک مکمل ہونے کے اس کے امکانات ہیں؟
دیکھیں ریلیف ریسکیو جو ہے وہ جیسا میں نے آپ کو کہا 90% ہو چکا ہے, ابھی ریلیف کا پروسیس چل رہا ہے, اور ریلیف میں جس طرح شیرین زادہ صاحب نے کچھ علاقوں کی نشاندہی کی, اسی طرح اور بھی کوئی ہمارے دوست احباب جو ہے وہ ایسی جگہوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ ریلیف جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے, ریلیف میں ابھی ٹائم لگے گا. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا تمام پورے کے پی کے سے جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, جیسے ہی وہ اکٹھا ہوتا ہے اس کے تناظر میں جو ہے اوپر نیکسٹ پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا.
بہت شکریہ بلال فیضی صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. پھر آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اسی موضوع پہ, کیونکہ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کاروائیاں ہیں امدادی کاروائیاں یہ کن کن علاقوں تک پہنچتی ہے, اور کون سے لوگ جو ہیں ابھی بھی ان کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. ہم ان علاقوں کی نشاندہی کرنا چاہیں گے جہاں تک ابھی امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ نہیں پہنچی ہے. تھینک یو سو مچ, دوبارہ آپ سے بات ہوگی.
ویلکم, بڑی مہربانی, شکریہ.
تھینک یو سر.
میں اب بھی اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی اگر قدرتی آفات آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تیسرا یہ کہ کبھی کسی پہ کیچڑ ایسے موقع پہ نہ اچھالیں یا جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہیں, ایک دوسرے کی مدد کریں جس حد تک ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہماری قوم پوری کرتی ہے کہ جب بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کھڑی ہوتی ہے. تو مہربانی کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, اور جس جن جگہوں پہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ امداد کی ضرورت ہے, ریلیف کی ضرورت ہے, یا ریبلیٹیشن ہے, یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, تو برائے مہربانی حکومت کے بندے وہاں پہ ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وہاں پہ ان ٹچ ہے, کائنڈلی کسی سے بھی رابطہ کر کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کروا سکتے ہیں.
بہت شکریہ بلال فیضی صاحب, ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اس وقت ایک بریک ہم لینا چاہیں گے. بریک سے واپس آ کر جن مہمان کا میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کے شروع میں, ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے معروف سینئر رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات جناب میاں افتخار حسین صاحب. بہت شکریہ تشریف آوری کا میاں افتخار حسین صاحب. جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امریکہ کس طرح آنا ہوا؟
ویسے تو ہر روز لاکھوں اور کروڑوں آتے جاتے رہتے ہیں. چونکہ میں 89 میں یہاں پہ آیا تھا اور 88 کا الیکشن ہار کے, تو میں اس سے قبل رشیا یعنی سوویت یونین دیکھ چکا تھا. تو کمپیریزن کے لیے کہ امریکہ کو بھی دیکھ لوں کہ سوشلزم کا کیا نظام ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کس طریقے سے چل رہا ہے. تو چونکہ میں نے اپنی گاڑی فروخت کی تھی تو یہاں پہ آ کے 3 مہینے گزارے, اور 2.5 مہینے اس میں میں نے ملازمت کی یعنی گیس اسٹیشن میں اور اسٹور میں, اور اتنا ہی پیسہ کمایا جتنا خرچ کیا تھا. تو واپس جا کے اپنی گاڑی خریدی.
گاڑی
بالکل. تو اسی حوالے سے دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر امریکہ جا کے.
تو اس دفعہ کیسا لگا آپ کو, اتنے عرصے بعد آئے ہیں, کوئی چینجز تبدیلی؟
بالکل, بہت اچھا لگا. یو کے سے ہو کے میں آیا ہوں تو پہلے کے نسبت کافی فرق پڑا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پہلے ہمارے لوگ یہاں بہت کم ہوا کرتے تھے, آج خدا کے فضل و کرم سے ہر اسٹیٹ میں کافی تعداد میں لوگ ہیں, اور وہی سوسائٹی آپ کو مل جاتی ہے جو کہ اپنے پاکستان میں آپ کو جو سوسائٹی ملتی ہے. تو ایک اچھا لگا کہ چلو ہمارے لوگ بھی کہیں نہ کہیں تو اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ کے کام بھی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
اوکے اوکے میاں صاحب, اب ہم آتے ہیں جن موضوعات پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو یہ زلزلہ آیا ہے اور اس سے سب سے زیادہ آپ کا جو صوبہ ہے وہ متاثر ہوا ہے. گزشتہ پروگرام میں ہماری ساتھی نفیسہ آپ سے اس بارے میں بات کر چکی ہے. میں ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی, اور وہ ہے اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہیں ہمیں ہم دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. یہ جو دہشت گردی کے خلاف اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا اور فاٹا میں, اس سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں, اور یہ کہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
جب اطمینان کی بات ہو تو ایسا ہے کہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پیش آیا تو پہلی دفعہ حکومتی سطح پہ بھی کسی نے محسوس کیا, یعنی وزیر اعظم صاحب خود آئے اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس میں بڑھ چڑھ کر اس نے حصہ لیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک یعنی ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت الگ تلگ نظر آ رہی تھی اور مرکزی حکومت بھی الگ تلگ نظر آ رہی تھی. واقعے کے بعد ایسا دکھائی دیا. اور پھر ہماری عسکری قیادت, سیاسی قیادت, مذہبی قیادت, عوام سب نے مل کے 20 نکاتی ایجنڈے پہ جو ہے ایک اتفاق رائے قائم کیا, اور اسی کے نتیجے میں وزیرستان میں جو آپریشن ہوا تو کسی حد تک میں ضرور کہوں گا کہ پہلے کی نسبت کافی ٹھیک رہا, اور کامیاب رہا. ازبک عرب چیچن تاجک ان کا زور ٹوٹ گیا.
اور حقانی نیٹورک,
حقانی نیٹورک تو اس وقت وہاں سے ڈسپلیس ضرور ہوا ہے. اب مزید اطلاعات تو یعنی فراہم کی جائیں تو بات اس پہ کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے خاتمے کی ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. البتہ وہاں سے ڈسپلیس ہو کے یعنی شاید کہیں اور جگہ منتقل ہوا ہو, لیکن یہی دہشت گرد جو ازبک عرب چیچن اور تاجک کا میں نے نام لیا چونکہ چین بھی اس میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا, سنکیانگ میں ان کو بڑی تکلیف تھی. تو ایک نئی صورتحال کے نتیجے میں جو آپریشن ہوا تو پہلے کے نسبت کامیاب رہا, اور اس لیے صوبے میں جو دہشت گردی کی ایک لہر تھی اس کی پریشر میں کمی آئی ہے. بدقسمتی سے 20 نکاتی ایجنڈے کو ہم نے یعنی یکسو اسی طریقے سے توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. پہلے جو اس کے پازیٹیو اثر ہوا, پھر کراچی میں اس حوالے سے آپریشن ہوا, تو اس کے بعد ہم نے اپنی جو پرائیورٹی ہے اس کو چینج کر دیا. یعنی ہم نے احتساب کے حوالے سے ایک ایسا کام شروع کیا جو امتیازی بھی رہا اور اس میں کافی فرق بھی نظر آیا, تو قوم ڈیوائیڈ ہوا اور جو ہماری فوکس تھی یعنی دہشت گردی کا خاتمہ اور امن کا قیام, تو اب بھی میں آپ کے وساطت سے یہی کہوں گا کہ پہلے پرائیورٹی ہونی چاہیے دہشت گردی کا خاتمہ اور امن کا قیام, اور یہی وہ وقت ہے اور موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے.
اوکے, تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 1980s میں اور 90s میں پاکستان کی جو پالیسیز رہی نہ صرف افغانستان کے حوالے سے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ پشتون کا پورا جو خطہ ہے, پاکستان کی ان پالیسیوں سے پشتون خطے کو کافی زیادہ نقصان ہوا اور آج بھی وہ اٹھا رہے ہیں. تو اب بھی پاکستان پر یہ الزام ہے کہ وہ گڈ اور بیڈ طالبان کی جو پالیسی ہے وہ اپنائی ہوئے ہیں. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پالیسی کو ختم کر چکے ہیں اور ان کے جو آپریشنز ہیں دہشت گردوں کے خلاف وہ انڈسکریمنیٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی ان کی ان پالیسیاں جو ہیں یا پاکستان کی اس سوچ میں, اس کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں, اس کی فوج کی سوچ میں کچھ فرق تبدیلی آئی ہے؟
ایسا ہے کہ اس کو اوور آل دیکھا جائے تو ایک وقت تھا کہ امریکہ اور ہمارے پاکستان کی سوچ ایک تھی, پھر 9/11 کے بعد جو ہے وہ یکسر تمام صورتحال بدل گئی. اور جب گڈ اور بیڈ کے چکر کی بات آتی ہے تو وہ ایسا ہے کہ ہر ایک ملک کا گڈ بھی ہے اور بیڈ بھی ہے, یعنی صرف پاکستان کا نہیں ہے, افغانستان کا بھی گڈ بیڈ ہے, ہندوستان کا بھی ہے اور امریکہ کا بھی ہے. اور
لیکن پاکستان کا گڈ اور بیڈ جو ہے, معذرت کے ساتھ میاں صاحب, اس کا وہ ایسا گڈ اینڈ بیڈ پالیسی ہے جس سے پاکستان کے جو ایک طبقہ ہے پشتون طبقہ, اس کو نقصان ہو رہا ہے.
میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام کا, چونکہ میدان جنگ جو ہے جہاں پہ کاروائی ہو رہی ہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا اس پار یا اس پار, تو لامحالہ نقصان پشتونوں ہی کو اٹھانا پڑتا ہے. لیکن 9/11 کے بعد یہ بات آئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اشرف غنی صاحب سے جب ملاقات کی, اور پھر ان کی قیادت نے جب آرمی چیف سے ملاقات کی, تو اس میں فیصلہ ہوا کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن اور ہمارا دشمن آپ کا دشمن, یعنی کلیکٹیو ایفرٹ سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے, یعنی گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑ کے ان کا مقابلہ کریں گے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا حل بھی یہی ہے کہ گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑ کے اگر اس کا خاتمہ کے لیے ہم نے کوشش کی تو یہ امکان موجود ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو. اگر گڈ اور بیڈ کا چکر موجود ہے تو اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے, بیانات جو ہیں وہ تو ظاہر آتے رہتے ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد کہاں تک ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ بتائیے, ایک طرف تو لڑائی جو ہے وہ جاری ہے, ضرب عصب سے آپ نے یہ کہا ہے کہ کافی حد تک وہ کامیابی اس سے حاصل ہوئی ہے, لیکن جو طالبان یا ان کے جو حامیوں کا, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟
میں یہی سب سے اہم نقطہ یہی ہے, ایک تو یہ کہ اب تو ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ دہشت گرد لوگ پہچان چکے ہیں اور جان چکے ہیں, ایک نفرت دہشت گردوں کے حوالے سے موجود ہے, ان کے نیٹ ورک سے بھی لوگوں کو کافی اب آگاہی ہوئی ہے. لیکن اس اعتبار سے IDPs جو بن کے آئے تو آئی ڈی پیس کو یعنی صوبائی اور مرکزی حکومت نے وہ توجہ نہیں دی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو انہوں نے امن کی خاطر اپنی جگہ خالی کر کے قربانی دی, تو اب باعزت طریقے سے ان کو واپس جانا چاہیے. اگر ان کو اپنا گھر بار نہیں ملا تو ان کی سوچ بھی پھر باغیانہ انداز میں جو ہوگی تو دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ فضا سازگار ہوگی. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ سلیبس میں اس میں چینجز لانے چاہیے. جب آپ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, ہماری تعلیمی نظام کے حوالے سے کافی فرق ہونا چاہیے, حکومتی سطح پہ کافی فرق ہونا چاہیے, اور اویئرنیس کے لیے ہمیں اسکولوں کا سہارا بھی لینا چاہیے, حجروں کا بھی سہارا لینا چاہیے, مسجدوں کا بھی سہارا لینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر حکومت مخلص ہو تو عوام اب دہشت گردوں سے کافی اکتا چکے ہیں, اور عوام بڑے مخلص بھی ہیں. وہ یعنی میں یہ سمجھوں کہ میں اپنے خطے کے لوگ کہ وہ بڑے پرامن لوگ ہیں. حکومتی غلط پالیسیوں کی بنیاد پہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے, تو حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ملکی مفادات کی بنیاد پہ پالیسیاں بنائیں اور دہشت گردوں کے حوالے سے ان پہ دیرا تنگ کر دے. تو بہت سارے عوامل شامل ہو کے مائنڈ سیٹ کا خاتمہ.
لیکن میاں صاحب, یہاں پہ اگر حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کا ایک طبقہ جو ہے اگر وہ متاثر ہوتا ہے, اور اس حد تک متاثر ہوتا ہے, تو دیگر ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. یہاں پہ پشتونوں کی جب ہم بات کریں تو ان میں یہ کچھ ہمیں نظر نہیں آتا, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹرائبل بیلٹ کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو سٹن بیلٹ کو دوسرے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. پھر ہمارے ہاں دہشت گردی اتنے زور پہ ہے کہ اگر آپ کو نکلنا پڑے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جلوس میں کہیں پہ خودکش دھماکہ ہو, کسی کو ٹارگٹ بنایا جائے, کسی وقت بھی کسی کی جان لی جائے. غربت بھی یعنی بہت یعنی 25 سال سے ایک مسئلہ چلا رہا ہے, کاروبار ٹپ ہو کے رہ گیا ہے, سرمایہ داروں نے سرمایہ باہر نکال دیا ہے. تو اس معاشرے میں جو اس کو آپ معاشرہ سمجھتے ہیں وہ بالکل ایسا ہے کہ لوگ معاشی طور پہ بدحال ہیں, اور لوگوں میں وہ سخت نہیں, اویئرنیس کے لیے وہ مواقع نہیں ہیں. میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں میں ریزسٹنس کافی زیادہ موجود ہے, اور لوگ ان پالیسیوں سے نفرت کرتے ہیں, دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں. لیکن وہ وقت کہ جب اکٹھے ہوں گے اور اس کے لیے احتجاج ہوا تو پرامن ماحول میں تو احتجاج ممکن ہو سکتا ہے, پرتشدد ماحول میں اس طریقے سے یعنی بڑے جلسوں کا اہتمام کرنا اور لوگوں کا. ہاں, جن کو دہشت گردوں سے پیار ہوتا ہے یا ان سے تعلقات ہوتے ہیں وہ بڑے جلسے کر لیتے ہیں, لیکن جو اس کے خلاف
نظر بھی آئے ہیں 2013 کے الیکشنز میں بڑے بڑے جلسے ہوئے,
اور ہمارے جیسے کارنر میٹنگ میں خودکشی دھماکہ کر کے ہم نے 19 جنازے اٹھائے.
این پی کی جماعت, ایم کیو ایم اور پی 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 کی جماعت, انہوں نے ان کو انتخابی مہم چلانے کی اس طرح آزادی نہیں ملی جس طرح کے باقی جماعتوں کو ملی. اب آتے ہیں آپ کی جماعت کی طرف, این پی کی طرف. آپ لوگوں نے پختونخوا میں 5 سال تک حکومت کی, یہ بتائیے کہ کیا کیا ان 5 سالوں میں؟
میں تو سیدھا سا, چونکہ پروگرام مختصر ہوتا ہے تو جواب بھی مختصر دینا پڑتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں صرف چیلنج کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی محکمے ہیں پاکستان بننے کے بعد اور پھر ہماری حکومت کے ختم ہونے کے بعد جتنی مدت گزری ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی محکمے میں جتنا حق کام ہم نے کیا ہے کسی نے اس سے قبل کیا تھا نے بعد میں کیا.
لیکن اس کے باوجود 2013 میں الیکشن میں ناکامی, کیا وجوہات؟
الیکشن تو اگر ایک سیاسی بندہ ہوتا ہے, ہر جیت تو اس کا حصہ ہے. حکومت میں رہنے کے بعد ویسے بھی وہ یعنی آپ تمام کام کر بھی ڈالیں تو پھر بھی لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس طریقے سے,
میڈیا آپ لوگوں کا ساتھ کتنا, میڈیا نے کتنا ساتھ دیا, ریاستی میڈیا جو ہے, کیونکہ جو لوگ جنہوں نے وزٹ کیا ہے خیبر پختونخوا, بہت سننے والے میرے ساتھ ایگری بھی کریں گے, وہاں ان 5 سالوں میں بے شمار اسکول بنائے گئے, یونیورسٹیز بنائی گئی, کالجز بنائے گئے, روڈز کا جو نیٹ ورک ہے وہ اٹ جسٹ امیزنگ میں کہوں گی. لیکن یہ کچھ جو ہے ان کے جو کام ہیں 5 سالوں میں, آپ کی جو اچیومنٹس ہیں, یہ میڈیا پہ کیوں نہیں نظر آ رہی, کیا کیا وجہ؟
ایک تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو نتیجے الیکشن کے نکلے ہیں تو یہ عوامی ووٹ کے احترام میں نہیں ہیں, یہ انجینئرڈ الیکشن تھے.
اوکے,
اور انجینئرڈ الیکشن کے حوالے سے جو نتیجہ آیا ہے تو ہم نے جمہوریت کی خاطر تحفظات ہونے کے باوجود ہم نے مانا ہے. تو میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں. رہی یہ کہ ہماری پبلسٹی نہیں ہوئی, آپ یقین کریں کہ شاید ہماری ہر ایک محکمے کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے میں نے خود کافی بار بریفنگ دی, چونکہ دہشت گردی کا زمانہ تھا تو دھماکہ ہو جاتا تھا تو کوئی یہ نہیں سنتا تھا کہ اسکول بنایا کہ اسکول نہیں بنایا, ورنہ ہم نے اپنی آواز بھی اٹھائی. اور آپ یقین کریں کہ جہاں جہاں پہ یونیورسٹی اور اسکول بنے تو ان کو تو پبلسٹی کی ضرورت نہیں تھی, لوگ تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, پھر ان کا نتیجہ اس طریقے سے کیوں نہیں آیا. تو ایک انجینئرڈ الیکشن تھا, ہمیں جانے نہیں دیا گیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ایک دن کے لیے الیکشن کمپین کے لیے اپنے حلقے میں نہیں گیا. تو ایک پہلوان کو ہاتھ باندھ کے اور دوسرے کے کلے چھوڑ کے میدان میں چھوڑ دو تو کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو پہلے سے ظاہر ہوتا ہے.
ٹھیک, اوکے. اب پروگرام کو کیونکہ ٹائم کم ہے آگے بڑھانا چاہوں گی. آپ کی جماعت کے رہنماؤں نے اور خاص طور پر آپ نے جس مشکل وقت میں جب دہشت گردی عروج پر تھی آپ نے جس طرح آواز اٹھائی اور اس کے بدلے میں آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں کافی وہ شہید ہوئے, آپ کا جو اکلوتا بیٹا تھا ارشد حسین طالبان کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے, جو آپ کے بقول آپ کی کل کائنات تھی. ابھی جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو طالبان کو اپنے بھائی قرار دیتے تھے, جو ان کی سیاسی دفتر کھولنے کے لیے مہم چلاتے تھے, اپنی تقریروں میں اس کا ذکر کرتے تھے, اور وہ سیاسی جماعت جو طالبان کی آئیڈیالوجی کو اپنی آئیڈیالوجی قرار دیتے تھے, اس وقت وہ حکومت میں ہیں, الیکشن مہم انہوں نے کھل کر آزادانہ طور پر چلائی جس طرح آپ نے بھی کہا, تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کبھی آپ کو یا آپ کی جماعت کے دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کو کبھی پشیمانی ہوئی کہ کاش ہم آواز نہ اٹھاتے تو گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی نہ مارے جاتے اور اتنا نقصان نہ ہونا پڑتا؟
بی بی ہمیں تو کبھی پچھتاوا نہیں ہے, ہم نے بڑی ایمانداری سے اپنی قوم کی خدمت کی ہے, اپنی سرزمین کی خدمت کی ہے, ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم فخر افغان بادشاہ خان کے عدم تشدد کے فلسفے کے پیروکار ہیں, ہم اپنی دھرتی پہ بھی امن چاہتے ہیں, ساری دنیا کے لیے امن چاہتے ہیں, اس امن کے لیے جو بھی قیمت ہم نے ادا کی ہے تو یہ ہمارا فریضہ تھا اور شعوری طور پہ ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں, اور آئندہ کے لیے بھی اگر امن کی خاطر تشدد کے خاتمے کے لیے ایسے کردار ادا کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور رہی میرے اپنے بیٹے کی بات, تو اس سے قبل جو بچے شہید ہوئے وہ بھی میرے بیٹے تھے, اس کے بعد جو شہید ہوئے وہ بھی میرے بیٹے ہیں, اور اسی سلسلے میں میں نے راشد شہید فاؤنڈیشن کے نام سے ایک جو فاؤنڈیشن بنائی ہے, تو اس دوران جتنے لوگ شہید ہوئے تو ان کو بچوں کے لیے میں نے ایک تعلیمی اکیڈمی کھولنی ہے تاکہ ان کا سہارا بنوں, اور صرف یعنی میل نہیں فیمیل بھی کہ اسی میں ہاسٹل بھی بناؤں اور وہ وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کریں, تو اس سلسلے میں بھی میں کام کر رہا ہوں. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس ارادے سے کہ چونکہ خاتمہ ہونے جا رہے کہ ہم حسین کے پیروکار ہیں, حسین نے کبھی گردن جھکائی نہیں, گردن کٹوائی لیکن یزید کو نہیں مانا, تو کسی بھی پرتشدد لوگ دہشت گردی سے امن کے دشمن ہم اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, سنت حسینی ادا کرتے ہوئے سر کٹوائیں گے لیکن کسی یزید کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیں گے.
اور انہی جذبات کا اظہار جو ہے اس کے لیے آپ نے جب آپ کے بیٹے کو شہید کیا گیا آپ نے شاعری کو چنا؟
جی بالکل
جی, اور اس کو پھر گایا بھی گیا, وہ ہمارے پاس ہے, اسی سے ہم پروگرام کے اختتام کرنا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اپنی جماعت کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری پارٹی پاکستان بننے سے قبل تھی اور وہ ایک پرانی پارٹی ہے اور وہ تحریک تھی, پارٹی نہیں تھی, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نظریاتی اعتبار سے, پختگی کے اعتبار سے اور تنظیمی اعتبار سے اس کا مستقبل بڑا روشن ہے, اور اگر کبھی بھی کل کے مقابلے کرنے کا موقع فراہم کیا گیا تو آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ اصل اس دھرتی کی قوت کون سی ہے, تو عوامی نیشنل پارٹی ہی اس دھرتی کی اصل قوت ہے.
جی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر میاں افتخار حسین صاحب آپ کا. اور اب ہم سامعین کو آپ کی وہ شاعری سنانا چاہیں گے جب آپ کے اکلوتے بیٹے کو طالبان نے شہید کیا اور آپ نے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار جو ہے اس شاعری کے ذریعے کیا, تو آئیے سامعین وہ سنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی واشنگٹن کی اسٹوڈیو سے شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.
د پختنو پسیمه چې کومه دلمبو او وینلوبا لمدور روانه ده په دغه حالاتو کې کانو هم خبرې وکړي خاغلی میا افتخار حسین که هر سو منگا دیو تکړه سیاست مدار په هیڅ پیجن خو د زوی زوانی مرګې د اغوی د شاعرانه خیالاتو سیلابونه هم په چپو کړل اوخ کې ټینګې کړې او شاعرانه لارې ورکړه دغه دردیدلې شاعرې لا د آواز خواږه ورکړې دي همایون خان
خانت میں بیلے جانت میں بیلے گرانت میں بیلے بچی دی گلا داسی ہندا خوخ پل بچے دزلٹ ٹوٹوی گلا داسی ہندا دمل کا واس دیو قیامتو را گزار اکڑما ٹوٹے ٹوٹے اکڑما گلا تار پتار اکڑما نوم خبر چه دخمنان بمی تر کور رسی دزڑ قطری بپیو دم کی می تر کور رسی دزڑ کی زور می جان نشت دی بی زور شما ستاد ڈولے پا انتظارو ببی کور شما ماچ دقا گٹک ولا خانت میں بیلے زما زڑ گئے زما سگرا سوانت میں بیلے خانت میں بیلے سوانت میں بیلے جانت میں بیلے گرانت میں بیلے دنیا دپارا خوالشتپ نشت حساب دی بسما دپارا پما دنیا تیار تیار دا گلت نخکاری زما زڑگی زما چې د قام ګټه کوله خانه تمې بیلې سما سړګې سما سیګرا ځوان تمې بیلې ما چې د قام ګټه کوله خانه تمې بیلې زما سړګې سما سیګرا ځوان تمې بیلې خان تمې بیلې سوان تمہیں بیلے جان تمہیں.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.